الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات المعزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کی تین مرحلے، تین لیولز ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے عرض کیے تھے، جس میں سب سے پہلا مرحلہ جہاد مع النفس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ذاتی حیثیت میں اپنے نفس اور اس کی بیجا خواہشات کے خلاف جد و جہد کرنا، ایفرٹ کرنے کو جہاد مع النفس کہتے ہیں. پھر دوسرا مرحلہ دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کے دوران قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنا، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا، جس کے لیے سورہ فرقان اور سورۃ الاحزاب میں رب کائنات نے دو مرتبہ اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جہاد بڑا جہاد ہے. ولا تطع الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کا کہاں نہ مانیں. وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. تو قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیا ہے، اس پر بات چل رہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کی پانچ محاذ ہیں، پانچ جہتیں ہیں، پانچ ڈائمنشن ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں. پھر تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ جہاد کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قتال کرنا، جس کو جنگ کہا جاتا ہے، لڑائی کہا جاتا ہے، ہولی فائٹنگ کہا جاتا ہے، یہ تیسرا اور بلند ترین درجہ ہے جہاد کا، جس کو قرآن حکیم نے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیا کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ لوگ ہیں. سورہ صف میں الفاظ آتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند جنگ کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر سطح کا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر جو پہلی ابتدائی جہتیں یا پہلی دو سطحیں ہیں ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق دیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو کتابوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا، ایک جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مرائل و اقسام، بڑی زبردست کتاب ہے، ضرور حاصل کیجئے، اور دوسری کتاب محترم ڈاکٹر صاحب کی ہے جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ، جس پر ہمارا خطبات جمعہ میں سے الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے. لہذا جہاد کے حوالے سے جہاد بالقرآن کا پہلا مرحلہ، پہلا محاذ یہ ہے کہ جو مختلف نوعیتوں کی تصورات ہیں، عقائد ہیں، آئیڈیاز ہیں، اور خاص طور پر باطل نظریات ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے. اس پر الحمدللہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک مشرکانہ عقائد کے تحت پورا ایک نظام چل رہا تھا، شرک یہ ان کا عقیدہ تھا، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا انہوں نے، فرشتوں کو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. لہذا سب سے پہلا بنیادی محاذ قرآن کا یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد اور تصورات اور آئیڈیاز کو درست کرے، اور یہ سب سے زیادہ آیات قرآن حکیم کی آپ کو جو مکی صورتوں میں ملیں گی وہ اسی موضوع پہ ملیں گی. توحید باری تعالی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کے دلائل، عقلی دلائل، نظری دلائل، یہ آپ کو قرآن میں جا بجا ملیں گے. اور اسی طرح شرک اور بدعات، اس کی شدید مذمت، یہاں تک کہ سخت ترین آیات بھی اگر ہیں تو وہ قرآن حکیم میں اسی بدعقیدگی کے خلاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دو مرتبہ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں یہ آیت مبارکہ آئی. تو قرآن کا سب سے پہلا محاذ لوگوں کے عقائد و تصورات کو درست کرنا، اور اس کے لیے قرآن کی ترویج، قرآن کی تبلیغ، یہ پورا مکی دور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی کام میں گزرا. اور جیسے میں نے عرض کیا، تصور درست ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، کانسیپٹ اس دنیا اور آخرت سے متعلق درست ہو جائے، یہ ہے بنیاد، فاؤنڈیشن. کسی بھی عمارت کی بنیاد اہم ترین ہوتی ہے، پہلی اینٹ اہم ترین ہوتی ہے. لہذا قرآن اس سطح پر بھی جہاد کرتا ہے، اور مکی صورتیں خاص طور پر لوگوں کے عقائد ہی کی درستی کے لیے، ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرہ کا بیان ہی موجود ہے. دوسرا محاذ جس پر پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی وہ تھی جہالت جدیدیہ. ایک جہالت قدیمیہ ہے، سابقہ لوگ بھی شرک کیا کرتے تھے، آج کے لوگ بھی مختلف شرک یا بدعات میں ملوث ہیں، میں نے مثالیں بھی دی تھیں. جہالت جدیدیہ یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے، پڑھا لکھا، سمجھدار، جو سکول، کالج اور یونیورسٹیز سے نکلنے والے لوگ ہیں، اکثر و بیشتر قرآن سے بے بہرا ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ یہ پوری سازش کے تحت، ایک زبردست سازش کی گئی مسلمانوں کے خلاف کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ کر دیا گیا، سیگریگیشن، تعلیمی نظام کو الگ کر دو. ایک پورا دور گزرا ہم پر بھی جس کے نتیجے میں یہ مصیبت ہمارے سر پر آئی ہے، وہ تفصیل میں کبھی آئندہ بات کریں گے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. انگریز کی غلامی کا حاصل یہ ہے، غلامانہ ذہنیت کا حاصل یہ ہے کہ تعلیمی نظام ہمارے الگ الگ کر دیے گئے. ایک تعلیمی نظام مدارس میں ہے درس نظامی کے نام پر، ایک پورا نظام ہے اور زبردست نظام ہے، قرآن، حدیث، فقہ، منطق، دنیا بھر کے علوم اس میں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں سے نکلنے والے بھی بڑے بڑے علماء، عالم، فلسفر، بڑے بڑے ان کے پاس علوم ہیں. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی ہماری مین اسٹریم جس کو کہا جائے وہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز سے نکلنے والے لوگ ہیں. بدقسمتی کہیے ہماری یا جو بھی کہیں, یہ دو تعلیمی نظام ہونے کی وجہ سے آج یہ جو تقسیم ہے یہ بہت دور نکل چکی ہے, گیپ بہت زیادہ بڑھ چکا. 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ ہم انگریز کے غلام بنے, اور غلامی کا نتیجہ بہرحال اس پہ پوری تفصیل سے میں نے عرض کیا, پر ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. مختصر نہیں ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا جس کو دیوبند اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے, جو علماء اور ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا جنہوں نے قال اللہ و قال رسول کی حفاظت کی الحمدللہ. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جو وجود میں آیا وہ سر سید احمد خان کا لگایا ہوا پودا علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلنے والے علی گڑھ کی پوری ایک تحریک ہے. ابتدا میں یہ بہت قریب تھے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, 100 سال سے زیادہ یہ وقت گزرا, یہ جو خلیج ہے یہ بہت بڑی ہو چکی ہے. آج گیپ آف کمیونیکیشن بہت زیادہ, اسکول کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے والے نوجوان اکثر و بیشتر قرآن سے بے بہرا ہیں, قرآن کی تعلیمات اصل روح کے ساتھ ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں, اور میں نے عرض کیا یہ سازش کا نتیجہ ہے. دوسری طرف جن کے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, وہ آج کے مسائل کو نہیں سمجھ پا رہے صحیح طرح, تو اس کا جواب دیں صحیح طرح, تو گیپ ہے بہت بڑا. بہرحال قرآن کا ایک زبردست محاذ یہ بھی ہے کہ آج کے اس نوجوان کو جو اسکول کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے والے ہیں, خاص طور پر جو مین اسٹریم ہے ہماری, جو پولیٹیشن بنتے ہیں, جو سیاستدان بنتے ہیں, جو بیوروکریٹس بنتے ہیں, جو تاجر بنتے ہیں, اور دنیا کے جو مختلف ہمارے کام ہیں کرنے کے, یہ اسی طرح سے نکل رہے ہوتے ہیں, ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچایا جائے اپنی اصل روح کے ساتھ. اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا یہ یورپ میں بھی اسی طرح ہوا تھا, جب کلیسا اور ریاست کے درمیان تفریق ہوئی ہے, اور بڑی زبردست تحریک کے تحت یہ تفریق ہوئی, نتیجتاً چرچ کی جو مونوپولی تھی وہ ختم ہوئی, اور ریاست نظام سیکولرزم سیکولر کے تحت سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے ہاتھ میں آیا, اس کے نتیجے میں یہ صورتحال بنی ہے. اس پہ تفصیلی بات آئندہ کریں گے. آج کی گفتگو کیا تیسرا محاذ عوام الناس کی سطح پر ایک بہت بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو یقین کی دولت سے بہرامند نہیں ہے. بے یقینی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کتنا اہم محاذ ہے کہ جس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک قابل ذکر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہیں جو جہالت قدیمیہ اور جدید دونوں سے بچے ہوئے ہیں, اس کے اثرات ان پر نہیں ہیں, لیکن ان کی بیماری ایک تیسرے نوع کی بیماری ہے, اور وہ ہے یقین, بے یقینی کی بیماری. لہذا اس حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جہاد بالقرآن کا تیسرا محاذ یہ ہے کہ ایسے لوگوں تک جن تک ابھی اللہ کا کلام نہیں پہنچا, پوری طاقت توانائی اور پلاننگ کے تحت اللہ کا کلام پہنچایا جائے, اور ان کو بے یقینی سے باہر نکالا جائے. آج بے عملی کی ایک بہت بڑی وجہ ایمان میں کمی ہے, بے یقینی ہے. لہذا قرآن حکیم الحمدللہ جتنا شعور کی سطح پر آ کر انسان اس کو پڑھے گا, سب سے بڑی دولت جو قرآن سے حاصل ہوتی ہے وہ اور ایمان اور یقین کی دولت ہے. لہذا محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جب انسان قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتا تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میرے دل کی آواز ہے, میری فطرت اس سے مطابقت رکھتی ہے, اور میرا قلب و ذہن اسے قبول کر رہا ہے. اس احساس سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جسے حق الیقین کہا جاتا. اب یہاں بھی دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں اس بے یقینی کے اندھیروں سے نکلنے اور لوگوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں بار بار اس چیز کا تذکرہ ہے کہ رب کائنات اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا. میں نے دو آیاتیں مبارکہ پڑھی ہیں, اور اتفاق یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی میری سب سے زیادہ پسندیدہ ترین آیات ہیں. انسان کا اپنا بھی ایک ذوق ہوتا ہے, شغف ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے, تو قرآن حکیم کی وہ آیات جو مجھے ذاتی حیثیت میں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے, اور سورہ بقرہ میں خاص طور پر آیت الکرسی کے بعد جو آیات آتی ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ آیات ہیں. ان دونوں آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یقین کی دولت انسان کو قرآن سے حاصل ہوتی ہے، اور سب سے بڑی دولت یقین کی، ایمان کی، کنوکشن کی اگر حاصل ہو جائے تو دنیا کی یہ مادی نعمتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. لہذا پہلی آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب کائنات فرماتا، اس سے ذرا اس آیت پر حوالے سے اپنا جائزہ بھی لیجئے گا. رب کائنات ایمان والوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہے، اب یہ صرف کا لفظ بڑا بہت اہم ہے، مومن تو صرف وہ ہیں. انما جب بھی آئے گا یہ کلمہ حصر ہے، کسی چیز کو محدود کرنا، محصور کرنے کے لیے آتا. تو مومن تو صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا، اللہ کا ذکر، اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو پہلا رد عمل ان پر یہ آتا ہے وجلت قلوبهم، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل خوف محسوس کرتے ہیں، عظمت خداوندی ان کے دلوں پر چھاتی ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور حاضری سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں یہی ملتا تھا کہ جب وہ قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، تو دل خوف سے ڈرتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، دل نرم ہو جایا کرتے تھے. ایسے کئی واقعات آپ کو حدیث میں صحابہ کے ملیں گے، خود نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام کئی واقعات ملیں گے کہ قرآن سنتے تھے روتے تھے. ابھی وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، بہرحال پوری آیت مبارکہ سن لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، آیات قرآنی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا، یہ ہے وہ یقین والی شے کہ وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. اقرار باللسان والا جو ایمان ہے اور یہ حقیقی ایمان، اس میں اضافہ کرتی ہیں، اس میں اضافہ، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا، یقین میں اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ انسان کا عمل درست ہوگا. لہذا اپنی کیفیت کا ذرا جائزہ لیجئے، جب ہم آیات قرآنی سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کیا واقعتاً ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں کہ احساس سے دل ڈرتے ہیں؟ اگر یہ دونوں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور نتیجتاً تیسری کیفیت بھی عرض کر دیتا ہوں، تو جان لیجئے کہ ہم مومن ہیں، اور اس کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک میرے ذہن میں آ گیا، فوراً ہی شیئر کر لوں، بھول نہ جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہیں تمہارا کوئی نیک عمل خوشی دے اور کسی برے عمل پر تمہیں شرمندگی ہو، احساس ہو کہ یہ کسی اور کو نہ پتا چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. ایمان والوں کی علامات یہ ہیں کہ جو ان کو نیک اعمال پر انٹرنل سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور برے عمل پر ندامت حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا، اور ایمان کا حاصل بھی سن لیجئے، وعلی ربهم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان کا حاصل کیا ہے؟ جتنا یقین اور ایمان بڑھے گا، توکل کس کی ذات پر بڑھنا چاہیے؟ توکل، بھروسہ، ٹرسٹ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں. تو الذین یقیمون الصلاۃ، اگلی آیات بھی سنی لیجئے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نظری اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آیا دل کی کیفیت بیان ہوئی، باطنی کیفیت بیان ہوئی، اور عملی طور پر نماز قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، یہ ہیں پکے مومن، حقا، سچے مومن، ایک نمبر مومن، جیسے ہم اپنی عام لینگویج میں کہتے ہیں پکا مومن وہ ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان کیفیات کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کیفیات ہم پر بھی اللہ پاک تعریف فرما دے۔ دوسرا مقام جیسے میں نے عرض کیا کہ پسندیدہ مقام ہے سورہ بقرہ، آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ آیات مبارکہ آتی ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ میں دو منٹ لوں گا، ذرا اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے۔ بعض چیزیں اپنے اوپر سوار کیا کریں، محسوس کیا کریں، آیات قرآنی پڑھتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کا دوست ہے۔ کیا کبھی ہم نے محسوس کیا ہے کہ رب کائنات ہمارا دوست ہے؟ تنہائی میں ذرا میری بات پر غور کیجئے گا، یہ احساس کبھی ہم پر بھی طاری ہوا ہے کہ میرا دوست، میرا ولی، میرا کارساز وہ اللہ سبحانہ و تعالی؟ جیسے ہی احساس طاری ہوگا آپ کو محسوس ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا دوست بنا لے اور اس احساس کے تحت زندگی گزارے کہ رب میرا دوست ہے۔ ولایت تو دو طرف ہی ہوتی ہے نا، دوستی۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں اور ہاتھ ملانے والا، تو دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ میں نے ریفرنس دے دیا، گھر جا کر ضرور پڑھیے گا، آیت الکرسی کی فوراً بعد یہ آیات مبارکہ آتی ہیں۔ اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، ولی ہے، کارساز ہے، پشتوانا ہے۔ اور دوستی کیسے کرتا؟ اب دوستوں کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں نا، لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، طاقتور لوگوں کو دوست بنایا جاتا ہے، دوستیاں گاڑی جاتی ہیں، مشکل وقت میں کام آئے گا، پیسے والوں سے دوستیاں گاڑی جاتی ہیں، پیسہ انسان دنیاوی مفادات کے لیے بہرحال دوستیاں کرتا۔ یہاں دوستی کا رب کائنات اور مومن کے درمیان جو دوستی کا پہلو ہے بہت ہی پیارا، کیسے دوستی نبھاتا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ دوستی کا اظہار ایسے کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا۔ یہ ہے رب کائنات کی دوستی، یخرجہم من الظلمات الی النور، بے یقینی کا اندھیرا، ایمان کا یقین، رب کائنات کا یقین، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی شخص کے اندر بے یقینی ہو آخرت پر، اللہ پر، باسے بادل موت پر، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ ہی مختلف ہوگا۔ جو یقین رکھتا ہو اللہ کی ذات پر، آخرت پر، باسے بادل موت پر، دنیا کی بے ثباتی پر، وقت کی قدر کرنے والا ہوگا۔ لہذا رب کائنات فرماتا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی یقین کی روشنی عطا فرمائے اور ہر طرح کی بے یقینی اور ہر طرح کی کنفیوژن جو ہوتی ہے، کنفیوز پرسنالٹی یا امت اگر قوم ہے تو بہرحال وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی دنیا میں۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے۔ اب ظلمات پر بھی ذرا بات کر لیجئے، اندھیرے یا ڈارکنیس جو ہے اس کے ڈفرنٹ شیڈز ہیں۔ آج معاشرے کو غور کیجئے، سب سے بڑا شیڈ جو آپ کو نظر آئے گا آج کے دور میں نوجوان کا وہ ہے مادہ پرستی پر بھروسہ، اس مادے پر، مٹیریل پر، ہونے پر۔ پیسہ ہے تو خوش ہے، جاب ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، کاروبار ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، مادی نعمتیں اگر ملی ہوئی ہیں مطمئن ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اور جہاں اللہ پاک نے مادی نعمتیں ذرا چھیننا شروع کر دی، لینا شروع کر دی آزمائش کے لیے، اب پریشان ہونے لگا، پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، یہ معاملہ میرے ساتھ، یہ معاملہ۔ تو بہرحال اللہ کی ذات پر یقین، بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکلنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور رب کائنات دوستی ایسے نبھاتا۔ کفر کے اندھیروں سے باہر نکال کر ایمان کی روشنی، شرک کے اندھیروں سے، شرک کے گھٹا توپ اندھیرے، آج بہت بڑی تعداد انسانوں کی شرک کر رہی ہے، اور وجہ برا نہیں منائیے گا، ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ بھی ہوں کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے، ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے، کہ عقیدے میں کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار اس امت کا ہر وہ فرد ہے، ہر وہ مرد اور عورت ہے جس کو اللہ پاک نے دین کا فہم دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، شرک کی شناعت کو وہ جانتا ہے، اس کے نتیجے کو وہ جانتا ہے. اگر ہم نے اللہ کے کلام کو ان تک نہیں پہنچایا محبت سے، توجہ کے ساتھ، ان کے مینٹل لیول پر کو سمجھتے ہوئے، ہم ذمہ دار ہیں. بہرحال بے یقینی سے نکلنے کے لیے رب کائنات دوستی کیسے نباتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. میں نے چار اندھیروں کا تذکرہ کیا، اور سن لیجئے، کفر، شرک، مادہ پرستی، اور ایک اور بڑا خوفناک اندھیرا، وہ ہے نفاق کا اندھیرا، منافقت. یہ ایک شخص اور قوم اور امت کے اعتبار سے خطرناک ترین بیماری ہے. اور منافق انسان ایک دن میں نہیں بن جاتا، یاد رکھیے گا. اس کے لیے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں، جیسے ٹی بی کا مرض ہے، کینسر کا مرض ہے، ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا، گریجولی ہوتا ہے. پہلا سٹیج، دوسرا سٹیج، تیسرا سٹیج، پہلا دوسرا کیوریبل ہے، بعض سٹیجز ایسے ہوتے ہیں جو کیوریبل نہیں ہوتے، بس موت کا انتظار کرو. اسی طرح آج کے دور میں منافقت، برا نہیں منائیے گا، بحثیت مجموعی ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، نون فا قاف، بحثیت مجموعی اس قوم کے ماتھے پر نون کا نون فا قاف لکھا ہوا ہے. نفاق کا مرض ہمارے رگوں پہ میں موجود ہے. پیارے نبی نے تین نشانیاں بتائی تھیں، ان نشانیوں کو لیجئے اور چیک کر لیجئے اپنے معاشرے کو. حضور نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ ثلاثہ، تین. جب بات کریں جھوٹ بولے. آج جھوٹ بولنا فن سمجھا جاتا ہے. بڑے بڑے سیاستدان، پولیٹیشنز، بڑے بڑے سکولرز، برا نہیں منائیے، علماء کہوں گا تو آپ برا مان جائیں گے. عالم نہ کہیں اس کو، سکولر کہہ لیں، چلے سکولر ایکسیپٹیبل ہے. عالم کہیں گے تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سنیں تو اس میں جھوٹ نظر آئے گا، غلط بیانی نظر آئے گی. سیاسی دھندوں کو نبھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. اور پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آیت المنافقی ثلاثہ، پہلی نشانی منافق کی جھوٹ بولتا ہے. دوسری علامت، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں، وعدے کی پاسداری نہ کریں. پیارے نبی نے فرمایا لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. اور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. سیاست میں آنے کے لیے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، الیکشن میں جیتنے کے لیے میں یہ کر دوں گا، عافیہ صدیقی کو سب سے پہلے لے کر آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. کیا ہوا؟ کہاں ہیں وہ وعدے؟ ایک سال گزر گیا، زبان تک نہیں آ، زبان تک نہیں آ رہا کہ میں نے یہ وعدے بھی کیے تھے. وہ وعدے گنائے جائیں تو ہزاروں میں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ سیاست دانی کیا جو جھوٹ نہ بولے، جو وعدہ خلافی نہ کرے. پاکستان میں علامت ہی سیاست دانوں کی اکثر و بیشتر وعدہ خلافی کرنے والے. تیسری علامت بھی سن لیجئے، اور وہ ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے. میں صرف سیاست دانوں پہ تنقید نہیں کر رہا، اور بھی سنیے گا. اس وقت بہت بڑی تعداد قرض لے کر معاف کروانے والوں میں ہر پارٹی میں موجود ہے. بنائے گئے ہیں بینکس، بنائے گئے باقاعدہ، سندھ بینک. ذرا سندھ بینک کا پورا پس منظر دیکھ لیجئے، کس کے لیے بنایا گیا، کس کو قرضے دیے گئے، ہزاروں لاکھوں نہیں، اربوں روپے کے قرضے. اس پاکستانی قوم کا پیسہ ان سیاست دانوں کو بطور قرض دیا گیا. اور ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، اور وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا. یہ ہے اس معاشرے کا معیار. اور پیارے نبی نے جو باتیں بیان کی، آج ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اندھیرا ایسا ہے کہ اس میں کم و بیش ہم سب ملوث ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نفاق کا پودا ہمیں بھی لگا ہوا. اگر ہم امانت میں خیانت نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں موقع ہی نہ ملا ہو. موقع ملے گا تو پتہ چلے گا ہم کتنے مومن ہیں، کتنے منافق ہیں. بہرحال دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے مر سے محفوظ فرمائے. اور بحثیت مجموعی مسلمانوں کا مسئلہ بے یقینی کی وجہ سے گراجولی مومن پہلے بے عمل ہوتا ہے، اور بے عمل ہو کر آہستہ آہستہ منافقت کی طرف چلا جاتا ہے. قرآن حکیم ایک حسرت ناک آیت مبارکہ ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جب پل صراط سے لوگوں کو گزارا جائے گا. اب یہ سورۃ الحدید ہے, پوری تفصیل میں جا کر پڑھ لیجئے گا. صرف ایک کانسیپٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جہنم کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا, اور جہنم کے اوپر جو برج ہے اس کو پل صراط کہا جاتا. اس سے گزرنے والوں میں وہ لوگ اہم ترین ہوں گے جن کے پاس دو روشنیاں ہوں گی, دو نور ہوں گے. نور ہم یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم, نور ہوگا جو ان کے سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا یعنی ایمان کا نور, اور دائیں طرف بھی نور دوڑ رہا ہوگا یعنی نیک اعمال کا نور, اور کم یا زیادہ نور کی بنیاد پر وہ گپ اندھیرے میں اس پل صراط کو کراس کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ نور ہمیں بھی عطا فرما دے, تھوڑا ہو یا زیادہ, لیکن اہم ترین شے پل صراط سے گزرنے کے لیے نور ہم یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم بشراکم الیوم کہا جائے گا, آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے. لیکن قرآن حکیم حسرت ناک انجام بیان کرتا ہے ان مسلمانوں کا کہ جب وہ پل صراط پر چڑھیں گے تو نہ ایمان کا نور کام آئے گا, کیونکہ اندر نور تھا ہی نہیں, یقین کی دولت تھی نہیں, بے یقینی کی کیفیت میں رہے, گوہ مگو کے کیفیت میں رہے, اور اعمال بھی کیے تو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے, گویا ان اعمال میں بھی نور نہیں ہوگا. بدقسمت ترین انسان کے دنیا گزاری مسلمان کی طرح جی چاہتا رہا, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی پی لوں. جیسے آج کہا گیا کہ دل مانگے ابھی, جی تو چاہتا یہ کام کرنے کا لیکن رک جاتا ہوں, بہرحال کبھی کر بھی لیتا ہوں, کبھی رک بھی جاتا ہوں. تو نہ کافر کی طرح زندگی گزاری, عیاشی سے گزارتا, سارے کام کرتا, لیکن منافق جو ہے زندگی گزارتا بڑی کنفیوز پرسنالٹی ہوتا. تو بہرحال بدقسمت ترین انسان وہ ہوگا کہ جیسے ہی پل صراط پر چڑھے گا یہ نور حاصل نہیں ہوگا, نہ ایمان کا نہ نیک اعمال کا. وہاں وہ اہل ایمان کو پکاریں گے. ذرا الفاظ سنیے قرآن کے, منافق اہل ایمان کو پکاریں گے. اب یہ اہل ایمان ہی کے ساتھ رہتے تھے نا, ہو سکتا ہے شوہر جنت کی طرف جا رہا ہوں بیوی منافق ہوں, ہو سکتا ہے بیوی منافق, بیوی جو ہے وہ مومنہ ہو جنت کی طرف جا رہا ہوں شوہر منافق ہو, دوست احباب ہیں ساتھ رہتے ہیں, کلیگس ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, ساری زندگی ساتھ گزاری, ایک مومن تھا دعوت دیتا رہا, باقی منافق تھے وہاں پتہ چلے گا. یہاں سارے مسلمان ہیں, وہاں پتہ چلے گا کون مومن ہے کون منافق. ذرا الفاظ سنیے گا, ذرا بڑے پیارے الفاظ ہیں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 ہے. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, وہ منافق پکاریں گے اہل ایمان کو, کہ جو اہل ایمان روشنی کی وجہ سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, پکاریں گے أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں, ساتھ زندگی گزاری, ساتھ بزنس کیا, ساتھ آفس میں رہے, تو ہمیں بھی ہمارے ساتھ لے, اپنے ساتھ لے چلو. جواب سنیے گا ذرا اہل جنت کا, مومنوں کا. قالو بلا, اہل ایمان کہیں گے یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے, ولکنکم فتنتم انفسکم. اب نفاق کی یہ مختلف اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج ولکنکم فتنتم انفسکم, اس بے یقینی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال اور اولاد کی وجہ سے تم نے کھپا دیا اپنے آپ کو, دنیا پرستی میں لگے رہے. صبح سے شام تک تمہیں ایک ہی رونا تھا, مال آئے مال, اولاد کی دنیاوی کیریئرز کے لیے تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا. اٹس فرسٹ اسٹیج آف ہائپوکریسی, پہلا اسٹیج. ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. وتربصتم, پھر تربص کا شکار ہو گئے. تربص ڈاؤٹ سے تھوڑی سی پہلے کی شکل ہے کہ ہاں ہے تو صحیح, بڑی اہم بات ہے, اچھی بات ہے, دین کے لیے وقت گزارنا چاہیے, لیکن دنیا بھی تو اہم ہے نا, دنیا میں بھی تو زندگی گزارنی ہے. تربص کا شکار ہوئے, دوسرا اسٹیج. تیسرا اسٹیج ورتبتم, بالآخر تم ریب میں شک میں پڑ گئے, دنیا ہی کو اصل سمجھ بیٹھے, آخرت کو تم نے چھوڑ دیا. نمبر چار وغرتکم الامانی, اور تم کو تمہاری خواہشات نے دھوکہ دیا. وغرکم باللہ الغرور, اور تم کو بہت بڑے دھوکے بعد اس شیطان نے اللہ کے نام پر دھوکہ دیا. اللہ تو غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کیے جاؤ جو کر رہے ہو، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں، بس محبوب کی امت میں ہے تو جو چاہو کرو جنت میں جاؤ گے. وغرکم باللہ الغرور. دیز آر دی ڈفرنٹ سٹیجز. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بے یقینی سے محفوظ فرمائے، اور یقین کا درجہ اللہ پر آخرت پر یقین والا ایمان حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور اس یقین کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے. آج ہم نے الحمدللہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے تیسرا محاذ، یعنی بے یقینی سے نکل کر یقین کے درجے میں پہنچنے کا جو محاذ ہے، اور عوام الناس تک اللہ کا پیغام پہنچا کر یقین پیدا کر، یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری. اور ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے، ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اللہ پاک ہمیں ان باصلاحیت لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو خود یقین کی بھٹی ہوں، اور بلاخر پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.